وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کے گیارہویں پارے میں موجود گیارہواں سورہ سورہ ہود سورہ یونس اور سورہ یوسف کے درمیان 112 آیتوں پر مشتمل 132 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا یہ سورہ کہ جس کی آیت نمبر 112 سے متعلق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے اس سورہ کی آیت نمبر 112 کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں پروردگار اپنے حبیب سے اس طرح گویا ہو رہا ہے کہ فاستقم کما امرت استقامت دکھائیے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کو استقامت دکھانے کا حکم دیا ہے. البتہ جو بڑھاپے کی وجہ ہے وہ آیت کا یہ ٹکڑا نہیں بلکہ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ جس میں رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بھی اس طرح سے استقامت کے لیے آمادہ اور تیار کیجئے کہ جس طرح ہم نے حکم دیا ہے. خیر جب اس آیت پر پہنچیں گے اس سال یا اگلے سالوں میں کبھی تو اس پر گفتگو کریں گے. سورہ ہود کی ابتدا سے ہم نے کل اپنی بات کو شروع کیا تھا. الف لام را حروف مقطعات سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور کل بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ حروف مقطعات سے متعلق بہت ہی مختلف نظریات ہیں کہ جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ حروف مقطعات کیا ہیں. البتہ بندہ حقیر کی نظر میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قرآنی مفاہیم سے ہم آہنگ جو نظریہ ہے وہ علامہ طباطبائی نے سورہ شورا کی ابتدا میں جہاں پر حروف مقطعات سے متعلق گفتگو کی ہے وہاں پر اس کو بیان کیا ہے. خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ حروف مقطعات اور اسی طرح سے متشابہ آیات یہ بہت اہم ہے. متشابہ آیات جو ہم کہتے ہیں کہ آیت متشابہ ہے یعنی کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ مجھ میں کچھ آیتیں محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہات یعنی جس کا مفہوم واضح نہ ہو، جس کا مطلب، جس کی بات واضح نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے متشابہات. قرآن خود اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں میرے اندر کچھ متشابہات موجود ہیں. جب بھیجنے والا ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے تو اس کی بھیجی ہوئی کتاب میں یہ نقص کیوں ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ متشابہات پروردگار حکیم ذات خبیر ذات، کل آپ کے سامنے اس کو بیان کیا تھا کہ حکیم اور خبیر کا مطلب کیا، ایک ایسی ذات کے جو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہو، منزہ ہو، ایک ایسی ذات کے ہر کمال جس کی ذات میں پایا جاتا ہو، وہ ذات کوئی کلام اتارے اپنے نبی کے اوپر، اس نبی پر کہ جو نبی بھی ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہو، تو ایسی کتاب کے اندر آیات متشابہات یا حروف مقطعات کا کیا تعلق ہے؟ حروف مقطعات یعنی ایک ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب عام انسان نہیں سمجھ سکتا. الف لام را، الف لام میم، یاسین، حام میم، عین سین، قاف، کون بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، الف لام میم، نیچے لکھتا ہے الف لام میم، کیونکہ ترجمہ نہیں کر سکتا. جب یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، جب بھیجنے والا ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، جس پر بھیجی جا رہی ہے وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ حروف مقطعات بھی موجود ہیں اور آیتیں متشابہات بھی موجود ہیں؟ تو مختلف علماء نے مختلف جواب دیے, لیکن جو بہتر جواب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس کو ڈسکس کیا ہے, وہ یہ کہ دراصل یہ قرآن اس کتاب کی شکل میں آنے سے پہلے بھی پروردگار متعال کے یہاں پر موجود تھا, کہ جس کو وہ آیت کے جو آپ نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں اس میں اس بات کو بیان کیا گیا, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے, یعنی یہ کتاب نازل ہونے سے پہلے پروردگار متعال کے پاس موجود تھی. انسان کی ہدایت کے لیے وہ کتاب کے جو پروردگار متعال کے پاس پہلے سے موجود تھی, گرچہ کتاب کی صورت میں نہیں تھی, کیونکہ کتاب اس جہان مادی کا وجود ہے, لیکن یہ مفاہیم یہ باتیں پروردگار متعال کے یہاں پر موجود تھیں, اور جب اس جہان مادی میں آئیں تو اس نے الفاظ اور کتاب کے قالب کو اپنایا. یعنی یہ کتاب پروردگار متعال کے پاس کتاب نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کاغذ ہو, اور کاغذ عالم مادہ سے تعلق رکھتا ہے, سیاہی عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہے, عالم محسوسات سے تعلق رکھتی ہے, اس عالم سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں پر ہوا سے خمسہ چیزوں کو درک کرتے ہیں, وہ عالم اس سے ماورا ہے. بس وہاں پر کوئی کاغذ, کوئی گتا, کوئی لکھائی, کوئی سیاہی نہیں ہے, بلکہ یہ مفاہیم ہیں جو عند اللہ موجود ہیں. یہ مفاہیم کتاب کی شکل اختیار کریں گے جب اس دنیا میں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ کتاب فرشتوں کی ہدایت کے لیے نہیں, انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جا رہی ہے, اور جب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جائے گی تو ضروری ہے کہ یہ مفاہیم کسی ایسی شکل میں بھیجے جائیں جس سے انسان انٹریکٹ کر سکے. انسان عالم مادہ سے بالا مفاہیم سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا, انسان کا انٹریکشن ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے. تو ایسی کتاب جب وہ اس عالم مادہ کے اندر آئیں گی وہ حقیقتیں, تو لمس کی جانے والی, دیکھی جانے والی سیاہی اور کاغذ کی صورت اختیار کر لیں, الفاظ کے قالب میں ڈھال دی جائے. وَإِلَّا الفاظ خود نقص ہے, لفظ نقص ہے, لفظ مجبوری ہے. اسی لیے جب قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پر مفسرین پہنچتے ہیں کہ پروردگار متعال جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکن, وہ ہو جاتے ہیں. اذا ارادہ, جب پروردگار کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون, وہ ہو جاتی ہے. یہاں پر مفسرین نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ کہتا ہے سے کیا مراد ہے, کیونکہ کہنا الفاظ سے تعلق رکھتا ہے اور الفاظ مجبوری ہیں. یعنی میں الف بے پے کے بغیر اپنے مقصود کو آپ تک نہیں پہنچا سکتا, یہ مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں جب تک حروف تہجی کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ استعمال نہ کروں اس وقت تک آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے, یہ میری مجبوری ہے. یعنی میں مجبور ہوں کہ مجھے ان الف بے پے تے کا سہارا لینا پڑے گا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے, اور آپ کو اس کو سننا پڑے گا, اور ان الفاظ کے معنی پہلے سے ہمارے درمیان وضع شدہ ہونے چاہیے. یعنی پہلے سے آپ بھی قبول کر چکے ہوں کہ اس کو پانی کہا جاتا ہے, میں بھی قبول کر چکا ہوں کہ اس کو پانی کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر میں پے الف نون یہ کا تلفظ کروں اور پھر آپ سمجھیں کہ مولانا کو پانی کی ضرورت. یہ سب مجبوری ہے یا نہیں؟ اور خدا کی ذات ہر قسم کی مجبوری سے ماورا ہے. اس لیے اس کے یہاں پر الفاظ کی بحث نہیں ہے, اس کے یہاں پر حقیقتوں کی بحث. حروف مقطعات کے باب میں اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا, اور آیت متشابہات کو بھی ضمن میں ڈسکس کیا, کہ دراصل وہ عالی مفاہیم جب الفاظ کے قالب میں ڈھلتے ہیں تو آیت متشابہ اس کی جانب سے نہیں ہے, بلکہ آیت متشابہ الفاظ کی وجہ سے ہیں. یعنی الفاظ وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس حقیقت کو بیان کر سکیں, اس لیے آیت متشابہ ہو جاتی ہے. بعض مقامات پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں فلاں کتاب کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ بھئی اس کا مطلب اس زبان میں لایا نہیں جا سکتا, اس زبان کی وسعت اتنی ہے, اس زبان کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ اس زبان کی بات کو کسی اور زبان میں کہ جس کا دائرہ تنگ ہو, اس کا متبادل کوئی لفظ ہے ہی نہیں, تو کیا استعمال کیا جائے؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مترجمین اس مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں, وہی لفظ بہی نہیں اسی زبان کا لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی نیم البدل اس زبان میں موجود نہیں ہے. یعنی یہ زبان ناقص ہے کہ اس زبان کے وسیع مفہوم کو اس زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے اس عالم کی حقیقتوں کو جب اس عالم کے قالب میں ڈھالا جائے گا تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب ڈھلیں گی تو متشابہ ہو جائیں گی. یعنی کسی شے کا متشابہ ہونا پروردگار متعال کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اس عالم مادہ کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ اس عالم مادہ میں جو پروردگار متعال نے زبان استعمال کی ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی بقیہ تمام تر زبانوں کی نسبت بہترین زبان ہے اس میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس حقیقت کا تحمل کر سکے. اس لیے آیت متشابہ ہو جاتی. اسی لیے حروف مقطعات کی بحث پیش آتی ہے کہ پھر ایک ایسا لفظ سامنے آتا ہے کہ جس کا کوئی مطلب اور معنی ظاہر میں نہیں ہوتا لیکن وہ دراصل بے مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھائے گا کون؟ تو اس کے جواب میں مفسرین اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ خود وجود معصوم پر دلیل ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کی اس حقیقت سے نہیں بلکہ قرآن کی اس حقیقت سے آشنا ہو تاکہ وہ مفہوم جو یہاں منتقل نہیں ہو سکا اس مفہوم کی حقیقت کو بھی بیان کر سکے. یعنی یہاں سے یعنی علماء کہتے ہیں کہ خود آیت متشابہ وجود امام اور وجود معصوم پر دلیل ہے اور اس بات پر دلیل ہے کہ امام وہی ہوگا جو خدا کا بنایا ہوا ہوگا. یعنی امام وہی ہوگا جو دراصل اس جہان سے تعلق رکھتا ہوگا. یعنی الف لام را جو یہاں پر آ کر کے الف لام را ہو گیا اس کی حقیقت کو وہاں پر دیکھ چکا ہو اور یہاں پر آ کر کے لوگوں کے لیے بیان کرے جو کہ قرآن کے ذریعے سے بیان نہیں ہو پایا. تو اسی لیے رسول اللہ نے کیا کہا انی تارکن فیکم الثقل ہے, دو چیزیں چھوڑے جا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہوئی نظر آئے گی. یعنی یہ قرآن تمہیں ڈائریکٹ کرے گا معصوم کی طرف, یہ معصوم تمہارے لیے قرآن کو کھول کر کے بیان کرے گا. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوئے تمہاری ہدایت کا سامان کرے گا. کتاب احکمت, اس کو کل ڈسکس کیا تھا آپ کے سامنے اور مزید تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ احکمت یعنی ایک محور پر جمع کر لیا ہم نے اس کتاب کو اور وہ محور کیا ہے؟ توحید. یعنی اگر تمام معارف الہی کو احکام اسلامی کو ایک محور پر جمع کیا جائے تو توحید بن جائے گی. اور کل پھر اس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ عقائد آئینہ ہے توحید کا, احکام آئینہ ہے توحید کا, اخلاق آئینہ ہے توحید کا. اگر احکام توحید کا آئینہ نہیں ہے تو وہ احکام میرے اپنے نفس کی خاطر ہے جتنے ہی روزے کیوں نہ رکھتا رہوں. اگر اخلاق خدا کی خاطر نہیں ہے میرے اپنے نفس کی خاطر ہے تو یہ اخلاق قیامت کے دن کوئی سود نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاق اس ذات کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کی خاطر. اگر میں سچ اس لیے بولوں تاکہ دوسرا بھی مجھ سے سچ بولے اور یہ لین دین والا انسان کا اخلاق ہو تو یہ اخلاق آخرت میں کوئی سود نہیں پہنچائے. لیکن اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے سچ بولے تو دنیا میں بھی اس سچ کا فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی اس کا سود اٹھائے گا. اسی طرح سے احکام, کل آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کیا تھا میں کہ احکام میں پروردگار چینج کر کے چیک کرتا ہے کہ کہاں پر گھپلا ہے, کہاں پر پرابلم ہے, کہاں پر خلا پایا جاتا ہے. پروردگار چیک کرتا ہے. روزہ واجب ہے, 50 سال تک رکھتے رہے, ایک دم سے کہے گا ڈاکٹر نے منع کر دیا حرام ہے. اب پتہ چلے گا کس کا روزہ خدا کے لیے تھا, کس کا روزہ نفس کے لیے تھا. مستحب روزہ رکھا ہوا ہے, اسلام اور خدا حکم دیتا ہے اگر مستحب روزہ رکھا ہے کوئی مومن دعوت دے کھول دو. اب صبح سے بھوکے تھے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہ گئے روزہ کھلنے میں اور اب کسی نے دعوت دے دی, کہہ رہے نہیں میں تو روزہ پورا کروں گا. اس کا مطلب یہ روزہ خدا کے لیے, اگر خدا کے لیے ہوتا تو جس نے رکھنے کا حکم دیا تھا اسی نے کھولنے کا حکم دیا. بسم اللہ کھولو, تمہیں ثواب سے غرض ہے, وہ پروردگار دے رہا ہے وہی ثواب دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا چاہیے؟ سیلف سیٹسفیکشن. اس کا مطلب کہ یہ توحید کے آئینے میں نہیں دیکھا جا رہا. کتاب الاحکمت آیاتو, توحید کے محور پر جمع کر دیا, ثم فصلت, اور اس کے بعد ہم نے اس کو تفصیل دے دی, پھر احکام بنا دیے, پھر عقائد بنا دیے, پھر اخلاق بنا دیا, پھر اس کے بعد اسلام کا سیاسی نظام اجتماعی نظام بنتا چلا گیا. یعنی ہم نے ایک محور پر جمع بھی کیا ہے ان احکام کو اور پھر اس کے بعد پھیلا بھی دیا. اور یہ سب کچھ کس کی جانب سے ہوا ہے؟ من لد الحکیم خبیر, ایک حکیم ذات کی طرف سے اور ایک خبیر ذات کی طرف سے. اس کو کل آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا تھا, مزید اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعبد الا اللہ, یہاں پر دو طریقے ہیں وارد ہونے کے. ایک طریقہ تفسیر نمونہ کا طریقہ ہے اور ایک طریقہ تفسیر المیزان کا طریقہ ہے. دونوں نے ان آیتوں کو ذرا ایک دوسرے سے مختلف بیان کیا ہے. میں فی الحال تفسیر المیزان والے طریقے کو اپنا رہا ہوں اور تفسیر نمونہ والے طریقے کو فی الحال ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گھر جا کر کے, چونکہ ترجمہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر میں دونوں کو ڈسکس کروں گا تو کنفیوژن ایجاد ہو جائے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ جو فصلت ہے نا, ایک ہے احکمت ایک ہے فصلت, یعنی ایک دفعہ قرآن پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو جمع کیا ایک محور پر اور پھر اس کو ہم نے اسکیٹرڈ مختلف انداز میں بیان کیا. یہ جو اگلی تین آیتیں ہیں اللہ تعبد الا اللہ سے لے کر کے اور الا کل شیء قدیر تک, یہ جو تین آیتیں ہیں یعنی دوسری تیسری اور چوتھی آیت, اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت احکمت کو بیان کر رہی ہیں یا فصلت کو بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ چار باتیں اس میں آئی ہیں, چار باتیں اس میں آئی ہیں. یہ چار باتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا محور کیا ہے یا یہ چار باتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کی تفصیل کیا ہے. زیادہ مناسب جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ چار باتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا محور کیا ہے, کیونکہ تفصیل آگے چل کر کے چھ انبیاء کے واقعات میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے. چھ انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ میں, تو چھ انبیاء کے واقعات میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے. ابتدا کے اندر سینٹرل آئیڈیا اور سمری اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس پر تمام انبیاء کے واقعات کو پروردگار متعال نے جمع کیا ہے, اور اس کو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ایک دو نبیوں کا تذکرہ ہو پائے گا تو پروردگار فوری طور پر کیا کہتا ہے, ہم نے مثال کے طور پر مدائن کے اندر ان کے بھائی کو نبی بنا کر کے بھیجا, یعنی انہی میں سے نبی بنا کر کے بھیجا, اور اس نے پہلا پیغام کیا دیا اللہ تعبد الا اللہ. پھر دوسرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعبد الا اللہ. تیسرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعبد الا اللہ. یعنی ہر نبی کا پہلا میسج سیم ہے, لیکن ہر نبی کو جو اس میسج کا جواب ملا اس کے بعد دوسری بات مختلف ہے. اس کو آپ اس سورے میں محسوس کر سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی گھر جا کر کے بھی سورے کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, توجہ کرے, تدبر کرے, آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا پہلا جملہ قرآن کیا نقل کرتا ہے اللہ تعبد الا اللہ. پھر وہاں سے وہ اس کا جواب دیتے ہیں, چونکہ اس کا جواب ڈیفرنٹ ہے تو نبی کی دوسری بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے جواب میں جب وہ جواب دیتے ہیں تو اس سے ان کی سطح فکری کا پتہ چلتا ہے. جب سطح فکری کا پتہ چلتا ہے تو اب نبی کا جو دوسری بات ہے وہ ان کی سطح فکری کے مطابق ہے, اس لیے مختلف, لیکن پہلی بات سیم. ہر نبی سے متعلقہ اللہ تعبد الا اللہ, اسی کو پروردگار متعال یہاں پر تمام انبیاء کے نسبت بیان کر رہا ہے کہ اے رسول آپ بھی اسی طرح سے کہیے. اب یہاں پر خود ایک گفتگو ایک بحث ہے تفسیری اعتبار سے, مفسرین نے اس کو ڈسکس کیا ہے, میں فی الحال اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ یہ جو لکھا اللہ تعبد الا اللہ یہ دراصل رسول اللہ کا قول ہے یا یہ خدا کا قول ہے, کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیتیں پروردگار متعال ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے مسلمانوں سے, بعض آیتیں دراصل رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کہیے ان کو. مفسرین نے اس کو ڈسکس کیا ہے, میں فی الحال اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا ورنہ کل کی طرح سے ایک ہی آیت پر ہماری گفتگو رک جائے گی. اللہ تعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں جانو, اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں جانو. یعنی تمام تر کمالات کا مرکز اس کی ذات کو تصور کرو, یعنی اپنی زندگی میں اس بات کو قبول کر چکے ہوگے کہ وہ ہے کہ جس کی جانب سے سب کچھ ہے اور میں ہوں جس کی جانب سے کچھ بھی نہیں. اللہ تعبد الا اللہ. دوسری بات اننی لکم, میں تمہارے لیے من ہو اس پروردگار کی جانب سے نذیروں و بشیر, نذیر اور بشیر بن کر کے آیا. اچھا یہ خود اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام نظارت اور بشارت کے ایک مرکب کو پیش کرتا ہے, ایک ترکیب پیش کرتا ہے نظارت و بشارت کی. یعنی کہا گیا کہ خدا سے بہت زیادہ امیدوار ہونا بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا، نا امید ہونا بھی نقصان پہنچائے گا. ایک ایسی کیفیت کہ جس میں تمہیں خدا کی ذات سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، اس حالت کو پروردگار مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے پروردگار نے نبی کو کیا کہا؟ نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا. یعنی میں ڈراؤں گا بھی. اچھا ڈراؤں گا کس سے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خوف خدا اختیار کر، اللہ سے ڈرو. اللہ سے نہیں ڈراؤں گا، تمہارے اعمال سے تمہیں ڈراؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کوئی یونیک کام نہیں کرنے والا تمہارے ساتھ کہ اس سے ڈرایا جائے. ماں سے ڈراتا ہے، باپ سے ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے کیا کرے گا. ماں کہتی ہے بچے سے رات کو ابا آئیں گے نا پھر تمہیں بتاؤں گی. کیوں؟ پتہ نہیں ہے باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، ڈانٹے گا، مارے گا، ہاتھ سے مارے گا، بیل سے مارے گا، جوتے سے مارے گا، ڈنڈے سے مارے گا، کیا کرے گا. یعنی چونکہ اس کا رسپانس ان ایکسپیکٹڈ ہے اس لیے اسے ڈرایا جاتا ہے. خدا کہتا ہے میرا رسپانس ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، مجھ سے کیوں ڈرنا ہے؟ میں تمہیں بتا دیا یہ کرو گے تو یہ کروں گا، یہ کرو گے تو یہ کروں گا، یہ کرو گے تو یہ کروں گا. میں نے اپنی ساری چیزیں پہلے سے واضح کر دی ہیں. میرا کوئی رسپانس ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا، پتہ نہیں جھوٹ بولنے کی کیا سزا دے گا. بتا دیا ہے پہلے کہ کیا سزا دے گا. بس اب اگر کوئی ڈر رہا ہے تو دراصل اس سے نہیں ڈر رہا بلکہ اپنے عمل سے ڈر رہا ہے کہ میں نے ایسا کام کر دیا کہ جس کے نتیجے میں پہلے سے معلوم ہے کہ خدا نے کیا کرنا ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں مختلف علماء مختلف مقام پر. جو کہتے ہیں اللہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے. اللہ غضبناک نہیں ہوتا، تم اللہ کے غضب کی طرف جاتے ہو. یعنی اس کے غضب کا اسٹینڈرڈ بھی طے ہے، اس کی رحمت کا اسٹینڈرڈ بھی پہلے سے طے ہے. تم اپنے آپ کو یا اس کے غضب کے اسٹینڈرڈ کی طرف لے کر کے جاتے ہو یا اس کے رحمت کے اسٹینڈرڈ کی طرف لے کر کے جاتے ہو. اس کے وجود میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے وجود میں احساس اور تبدل و تغیر نہیں ہے کہ ہاں وہ آج بڑے اچھے موڈ میں تھا تو رحم دل ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا، کل اس کا موڈ اچھا نہیں تھا تو غضبناک ہو گیا، نعوذ باللہ. نہیں، اس نے اسٹینڈرڈ طے کر دیے ہیں کہ یہ میرے غضب کے اسٹینڈرڈز ہیں، یہ میری رحمت کے اسٹینڈرڈز ہیں. تمہیں اختیار دیا ہے اس اسکیل پر جو کرنا چاہو کرو. وہ غضب قریب نہیں آتا، تم غضب کے قریب جاتے ہو. اس کی رحمت قریب نہیں آتی، تم اس کی رحمت کے قریب جاتے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. میں نذیر بھی بن کر کے آیا ہوں اور بشیر بھی بن کر کے آیا ہوں. یہ دو باتیں. تیسری بات، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یہاں پر دو الفاظ کے جو ہمارے معاشرے میں ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن نے الگ الگ معنی میں استعمال کیے، استغفار اور توبہ. ہمارے یہاں پر یہ دو لفظ ایک ہی معنی میں، استغفار کرو توبہ کرو، استغفار کرو توبہ کرو. قرآن مجید کی ڈکشنری میں اور قرآن مجید کی زبان میں یہ دو الفاظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے قرآن کی ڈکشنری میں، اور توبہ کا معنی کیا ہے قرآن کی ڈکشنری میں؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جو پرانی برائیاں ہیں اس کو دور کرو، یہ ہے استغفار. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پلٹو اس کی جانب. یعنی یہ دو مرحلے میں قرآن اس کو بیان کرتا ہے. یعنی تم غلط راستے پر نکل گئے، جب تم غلط راستے پر نکل گئے تو اب سب سے پہلے تمہارے اندر یہ احساس ایجاد ہو کہ میں غلط راستے پر ہوں، یہ ہے استغفار. لیکن اس استغفار کے مرحلے پر رک مت جاؤ، اس استغفار کے مرحلے سے آگے بڑھ کر فوراً یو ٹرن لے کر کے اس کی طرف رخ کر لو، یہ ہے توبہ. اسی لیے کہا گیا کہ استغفار احساس سے تعلق رکھتا ہے، توبہ عمل سے تعلق رکھتی ہے. استغفار احساس کا نام ہے. اعمال شب قدر میں انسان بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، استغفار ہے یا توبہ؟ استغفار. یعنی اپنے ماضی پر، گزشتہ پر پشیمان ہو رہا ہے، لیکن توبہ نہیں ہے. توبہ کب سے شروع ہوگی؟ 23 رمضان کی صبح سے شروع ہوگی توبہ. شب 23 استغفار ہے، جب اعمال کر کے باہر نکلے گا اب توبہ شروع ہوگی، اب پتہ چلے گا کہ رخ مڑا ہے یا نہیں. پوسیبل ہے کہ احساس ہو لیکن رخ نہ مڑا ہو. رخ وہی، احساس آیا تھوڑی دیر کے لیے، انسان نے اس احساس سے عبور کیا، دوبارہ اسی سمت پر جس طرح سے آپ یو ٹرن کو چھوڑ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے یو ٹرن کو چھوڑ کر کے مڑنا تھا، نہیں مڑ سکا، آگے نکل گیا. مڑنے کا احساس تھا، جانا تھا اس طرف، سمجھ رہا تھا کہ ہدف پیچھے رہ گیا، نہیں مڑ سکا، آگے چلا گیا، بھول گیا، باتوں میں لگ گیا، غفلت کا شکار ہو گیا. تو استغفار ہے، توبہ نہیں. توبہ یعنی کیا؟ یعنی احساس کا ایجاد ہونا اور پھر اس احساس کا عمل میں نظر آنا. اور یہاں پر مفسرین نے بہت ہی خوبصورت ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ خدا اپنی طرف مڑنے کو مڑنے سے تعبیر نہیں کرتا، پلٹنے سے تعبیر کرتا. توبہ کا مطلب مڑنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب دوبارہ پلٹنا ہے. مفسرین کہتے ہیں اشارہ اس جانب ہے کہ تم پہلے خدا کے راستے پر تھے، گمراہ ہوئے ہو، کیونکہ پہلے جس راستے پر ہوتے ہیں اس پر پلٹا جاتا ہے، پہلے جس راستے پر نہ ہو اس کی جانب مڑا جاتا ہے، پلٹا نہیں جاتا. مفسرین نے اس بات کے مقام پر ڈسکس کیا ہے کہ پروردگار توبہ کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر کیا کہا، وَأَنِسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی توبہ کرو، استغفار کرو، تم متوبو الیہ، اور پھر اس کی طرف پلٹو. یعنی میں نذیر اور بشیر تمہارے لیے دو بنیادی میسج لے کر کے آیا ہوں. ایک بنیادی میسج لا الہ، دوسرا بنیادی میسج الا اللہ. استغفار یعنی لا الہ، توبہ یعنی الا اللہ. یعنی جیسے یہ ذہنیت ایجاد ہو جائے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی بقیہ تمام تر ناپاکیوں کو ہٹا دیا، اور جیسے یہ احساس ایجاد ہو جائے کہ الا اللہ اور انسان مڑ جائے خدا کی طرف، تو یہ توبہ. یعنی یہ دراصل کلمہ توحید، صرف کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توحید بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی سیکوینس کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی سیکوینس کے ساتھ تمہارے عمل میں نظر آنا چاہیے. یعنی جب تم نے کہہ دیا لا الہ، تو اب زندگی سے بغیر خدا ہر چیز کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور جب کہہ دیا الا اللہ تو پھر توبہ کا مرحلہ آنا چاہیے، پلٹ کر کیا. اسی لیے قرآن دوسرے آیت کے اندر، یعنی اس سورے کی دوسرے آیت کے اندر کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی یہ کلمہ توحید کو بیان کر رہا ہے، کلمہ اخلاص کو بیان کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور اگلی آیت کے اندر کلمہ توحید کے زندگی پر اثر کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہو گے، فوراً دو کام فوری طور پر انجام دینے، ایک استغفار اور دوسرا توبہ. یہ کہاں سے نکل آئیں گے دو کام؟ وہ اسی کلمہ توحید سے نکل کر کے آئیں گے. لا الہ کہا، خود بخود عمل استغفار والا ہو جائے گا، اور جیسے الا اللہ کہا، فوری طور پر عمل توبہ والا ہو جائے گا. تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ چار نکات ہیں کہ جو تمام تر انبیاء کی نہضت کا، انبیاء کے پیغام کا خلاصہ اور سمری اور اسہلا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ، پہلے فکری طور پر اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسرا، نبی کو اپنا مونس سمجھو، نبی کو اپنا اچھا سمجھنے والا اور اچھا کرنے والا سمجھو، نبی کو اپنا محسن سمجھو. یہ مت سمجھو کہ نبی تمہارا برا چاہتا ہے، نبی تمہارا اچھا چاہتا ہے. تیسرا، یہ جو ذہن میں لا الہ الا اللہ کو قبول کیا ہے، فوری طور پر یہ عمل میں آ جائے. کس طرح سے آئے گا؟ ایک استغفار کے ذریعے سے، ایک توبہ کے ذریعے سے. یہ ہے خلاصہ، یہ ہے احکمت. یعنی یہ اگر سمجھ میں آ گیا نا، پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، پورا دین سمجھ میں آ گیا. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس بادیا نشین، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی سے بتا دیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. رسول اللہ نے سورہ مبارکہ زلزال کی آخری دو آیتیں سنائیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اس نے کہا سمجھ میں آ گیا، اٹھا اور چلا گیا. رسول اللہ نے کہا جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے واپس گیا. کیوں؟ آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ گیا اس کو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. خیر کرو گے وہاں دیکھو گے، شر کرو گے وہاں دیکھو گے. اب اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے زندگی میں، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ قیامت بھی اسی میں ہے, توحید بھی اسی میں ہے, نیک اعمال بھی اسی میں ہے, نماز بھی اسی میں ہے, روزہ سب کچھ اس میں ہے چھپا ہوا. اسی طرح سے یہ دو آیتیں, اللہ تعبدوا الا اللہ, میں تمہاری طرف نذیر و بشیر بن کر کے آیا ہوں, استغفار کرو یعنی احساس ایجاد کرو کہ غلط جا رہے ہو, توبہ کرو یعنی پلٹ آؤ. پلٹ آؤ گے تو کیا ہوگا, خود بخود سب کچھ صحیح ہو جائے گا, خود بخود سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جب پلٹ کر کے آ جاؤ گے یعنی جب رائٹ ٹریک پر آ جاؤ گے, تو جو تمہاری ضرورتیں ہیں عبادی, انفرادی, اجتماعی, سیاسی, سب ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے. تم غلط ٹریک پر جا رہے ہو, بجائے اس کے سب کچھ اٹھا کر کے تمہیں اس غلط ٹریک پر لا کر کے دے, تم ٹریک تبدیل کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ کے ٹریک پر جاؤ, تمہاری ساری ضرورتیں دنیاوی اخروی پوری ہوتی چلی جائیں. اسی لیے آگے بڑھ کر کے پروردگار سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ان چار مرحلوں کے بعد جیسے ہی تم ٹریک چینج کرو گے تو آخرت سے پہلے تمہاری دنیا اچھی ہوگی. یعنی ان آیتوں کے بعد وَأَن اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کے بعد پروردگار متعال جب آگے بڑھ رہا ہے تو پہلے بتا رہا ہے کہ تمہاری دنیا اچھی ہوگی. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, یہ پروردگار تمہیں اس دنیا میں متائے حسنہ عطا کرے گا, یعنی تمہاری زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. کس وجہ سے؟ ان چار باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے, ان چار مرحلوں سے گزرنے کی وجہ سے. الا اجل مسمہ, لیکن یاد رکھو دنیا ہم اچھی کریں گے لیکن دنیا اچھی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا اچھی ضرور ہوگی لیکن محدود وقت کے لیے اچھی ہوگی. یمتعکم متاعا حسنا, قرآن اسلام کسی مقام پر یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان فقیر رہے, ایک مسلمان جاہل رہے, نہیں, صرف یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے. بس اگر قرآن یہ چاہتا ہوتا تو نہ تلقین کی جاتی کہ قرآن کی اس آیت کو قنوت میں پڑھا جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, میری دنیا میں مجھے نیکی عطا فرما, دنیا میں خوبصورت بنا میری, وفی الآخرت حسنۃ. اور یہ جو آیت ہے اس سے پہلی والی دو آیتیں اس کو ریلیٹ کر کے بہت ہی بہترین, اگر کسی کو موقع ملے تو گھر جا کر کے قابل توجہ ہے کہ خود یہ آیت ربنا آتنا فی الدنیا قرآن میں جس مقام پر موجود ہے, اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے, آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو حوالہ مل جائے گا. یہ آیت اور اس سے پچھلی دو آیتیں دیکھیں کہ قرآن دو گروہوں کی بات کرتا ہے, کہتا ہے ایک وہ ہے جو دیتا ہے پروردگار دنیا میں دے دے, ایک وہ کہتا ہے جو پروردگار دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے. یعنی خدا نے کسی تیسرے گروپ کا تذکرہ نہیں کیا جو کہتا ہے صرف آخرت میں دے دے, خدا نے دو گروپس کا تذکرہ کیا, ایک وہ جو کہتا ہے دنیا میں دے دے, ایک وہ جو کہتا ہے دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی دے دے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ملے گا نا, اچھا یہاں پر ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں, گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں. جب پورا معاشرہ ان چار نکات پر عمل کرے گا تو خود بخود معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا, معاشرہ اسلامی ہوتا چلا جائے گا, نظام اسلامی ہوتا چلا جائے گا. میں نے ایک اور مقام پر بھی جانب اشارہ کیا تھا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نظام اسلامی نہیں. اچھا جب نظام اسلامی نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اچھا کرنے والا بھی کہتا ہے یار اچھا کروں گا نا نقصان ہوگا, کیونکہ سامنے والا تو اچھا نہیں کرے گا. بہت آسان سی مثال دو تین دن پہلے میں نے ایک جگہ پر عرض کی تھی کہ ساس اس لیے اچھا نہیں کرتی کہ اگر اچھا کروں گی تو کیا ہوگا, یہ بہو سر پہ بیٹھ جائے گی. بہو اس لیے اچھا نہیں کرتی کہ اگر میں نے بہت اچھا کیا تو یہ ساس, اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جائیں گی, کیونکہ معلوم ہے کہ اگر میں دین پر عمل کروں گی تو وہ تو نہیں کرے گی, اور اسے معلوم ہے کہ میں دین پر عمل کروں گی تو وہ تو نہیں کرے گی. لیکن اگر نظام اسلامی ہو جائے تو یہ خوف دور ہو جائے. پھر اس کو معلوم ہے کہ اگر میں دین پر عمل کروں گی تو وہ بھی دین پر عمل کرے گی, اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ دین پر عمل کرے گی میں بھی دین پر عمل کروں گا. گھر خانوادہ اسلامی, بزنس ڈیلز کے اندر ابھی انسان کہتا ہے یار کیا کروں, میں تو عمل کروں گا, امانت داری سے بتا دوں گا, اس کو بتاؤں گا کہ یہ اس چیز کے اندر نقص ہے, یہ سستی دے دوں گا اس کو, لیکن یہ آگے جا کے تھوڑا بتائے گا کسی اور کو, یہ تو دو گنا منافع رکھ کے بیچے گا, تو جب اس نے ہی رکھنا ہے تو میں کیوں نہ رکھوں. کیوں؟ کیونکہ نظام اسلامی نہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ اگر میں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ فائدہ اٹھائے گا, جب اس نے فائدہ اٹھانا ہی ہے اور بیچارے اینڈ یوزر کو نقصان پہنچنا ہی ہے تو میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں اس درمیان؟ اسلام کہتا ہے اگر نظام اسلامی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ معلوم ہے ایک ایسی اعتماد کی فضا قائم ہوگی معاشرے کے اندر کہ معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا وہ بھی دیندار ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، یہ پورا سسٹم درست ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر سسٹم تمہارا درست ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سب کو بھلائی ملے گی، سب کو نیکی ملے گی۔ اچھا، اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ ایک زیادہ متقی ہے کم متقی ہے، ظلم ہو رہا ہے؟ بھئی دنیاوی نعمتیں، جو زیادہ متقی ہیں اس کو زیادہ ملنی چاہیے، جو کم متقی ہے اس کو کم ملنی چاہیے، جو زیادہ خدا والا ہے اس کو زیادہ ملنی چاہیے، جو کم خدا والا ہے اس کو کم ملنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات تو برعکس ہوتا ہے۔ پروردگار یہاں پر دنیا کے معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے کیلپر کے حساب سے عطا کیا جائے گا، نہیں، کہہ رہا ہے ہم تمہیں اچھائی بھلائی، اگر دین پر عمل کرو گے ہم تم تک اچھائی اور بھلائی پہنچائیں گے۔ ہاں، ممکن ہے کہ تم کہو کہ فلاں شخص کم دیندار ہے لیکن اس تک زیادہ دنیاوی نعمتیں پہنچ گئے، نہیں، لیکن تم تک بھی پہنچیں گی۔ لیکن یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آگے ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو اس کے کیلپر کے حساب سے عطا کیا جائے گا۔ اور وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وَيُعْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر یہاں پر زیادہ گناہگار کو زیادہ مل گیا، کم گناہگار کو کم مل گیا تو ظلم ہو گیا، نہیں، یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ پروردگار کی جانب سے ہے، لیکن جیسے ہی آخرت میں قدم رکھو گے تو اب ساری کی ساری سچویشن تبدیل ہو جائے گی۔ اب تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے، تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اسے اس کے اعمال کا حساب دینا ہے، اس نے اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ یعنی دنیاوی نعمتیں بھی عطا کریں گے، لیکن دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر کے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اتنا دقیق حساب کریں گے کہ اگر ذرہ برابر خیر کیا ہوگا تمہارے سامنے تمہیں دکھائیں گے، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو تمہارے سامنے دکھائیں گے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ٹیچر رزلٹ دے دیتی ہے، پیپر نہیں دکھاتی، خدا کہتا ہے نا اس دن پیپر دکھاؤں گا، صرف رزلٹ نہیں دوں گا، اس دن تمہارے ذرہ ایک نقطہ بھی تم نے کہیں لگایا ہوگا نا تمہیں دکھاؤں گا، یرا، اپنے عمل کو اس دن دیکھو گے اپنے سامنے، تمہارا جھوٹ تمہارے سامنے مجسم ہو کر کے آئے گا، نماز مجسم ہو کر کے آئے گی، سب کچھ تمہارے سامنے مجسم ہو کر کے آئے گا۔ یہاں پر یہیں سے ایک پورا کانسیپٹ نکلتا ہے قیامت کا، کہ شاید بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی، لیکن اس کو اہل معرفت بیان کرنے کے، جہنم کچھ نہیں ہے سوائے میرے عمل کے۔ یعنی خدا نے پہلے سے آگ نہیں لگا کے رکھی ہوئی کہ مجھے آگ میں ڈالے گا، یہ میرا گناہ ہے جو اس عالم میں آگ بن جاتا ہے۔ یعنی ابھی تک جو ہمارے پاس قیامت کا کانسیپٹ تھا وہ کہ اللہ نے باغات بالکل سجا کے بنا کے اگا کے وہاں پر گارڈنرز کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے کام کر کے بالکل آمادہ تیار رکھے ہیں، ہم جاؤں گا کہیں گے آئیے تشریف لائیے آپ نے اچھا کام کیا، آپ کے لیے آپ کے لیے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ علماء اہل معرفت بن گئے، نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یہ جو عمل تم کر رہے ہو نا یہ عمل وہاں آگ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی سب کو ایک آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک کی آگ وہاں پر مختلف ہوگی اس کے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی جس کا عمل یہاں پر جیسا ہے اس کی اپنی لگائی ہوئی آگ ہے کہ جس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس کا اپنا لگایا ہوا باغ ہے کہ جس میں اس کو بھیجا جائے گا۔ یعنی کلن ایکشن اور ری ایکشن کا فارمولا ہے یہاں پر، جو یہاں پر کرو گے، یہ نماز تمہیں لگ رہا ہے کہ تین رکعت نماز ہے، وہاں پر جائے گی یہ نعمت کی شکل اختیار کر لے۔ یعنی جو یہاں پر کرو گے وہاں جا کر کے نعمت بن جائے گا، جو یہاں پر کرو گے وہاں جا کر کے عذاب بن جائے گا۔ وَيُعْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور وہاں پر دوسری دنیا میں جا کر کے ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ہاں مثال کے طور پر سب کو ایک جیسا مل رہا ہے، نہیں، وہاں پر حساب کتاب سے دیا جائے گا، وہاں پر دیکھا جائے گا جس کا جتنا فضل ہے اس کو اتنا عطا کیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا نقصان نہیں ہوگا، نبی کا نقصان بھی نہیں ہوگا، شاید تمہاری دنیا کا نقصان بھی نہ ہو، لیکن نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے تم کسی اور طریقے سے اپنی دنیا بھی سنوار لو، لیکن اس دن کیا کرو گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنی زوجہ سے، بچوں سے، دوستوں سے، والدین، اپنی اولاد سے فرار کریں گے، اس دن کیا کرو؟ مجھے اس دن کا خوف ہے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، علیکم، اس دن کا عذاب یوم کبیر، کے جو بڑا دن ہے، بڑا دن، اس دن کیا کرو گے؟ اس دن تو کوئی سورس، کوئی سفارش، اس دن تو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس دنیا میں تمہارا کیا رینک تھا، کیا مرتبہ تھا، کتنے بڑے خاندان کے تھے، کیا تھا، نہیں، یعطی کل ذی فضل فضلہ، نامہ اعمال دیکھا جائے گا، جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق عطا کیا جائے گا. اس دن کیا کرو گے؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اس دن سے ڈرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا پلٹ کر کے جانا خدا ہی کی طرف ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ خدا سے ملاقات کرے گا، نہیں، جو برا عمل کرے گا وہ بھی خدا سے ملاقات کرے گا، لیکن کس خدا سے، یہ امپورٹنٹ ہے. جو اچھا عمل کرے گا وہ خدا رحمان سے ملاقات کرے گا، جو برا عمل کرے گا وہ خدا قہار سے ملاقات کرے گا. ملاقات ہر ایک کی خدا سے ہونی ہے، ہر ایک نے لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن کس خدا سے ملاقات کرے گا؟ اس مقام پر روایت مجھے یاد آ رہی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، صلوات پڑھی محمد وآل محمد، کہ حارث حمدانی سے جو مشہور معروف روایت ہے، یا حار حمدانی من یمت یرنی، یہ نہیں کہا امام نے، پھر آگے تصریح کی، مومن او فاسق، اے حارث حمدانی، جو مرے گا علی سے ملاقات کرے گا، چاہے مومن ہو چاہے فاسق ہو، یعنی صرف مومنوں کی قبر میں علی نہیں آنے والے، فاسقوں کی قبر میں بھی علی آنے والے ہیں، لیکن کون سے علی؟ جو مومن ہوگا، جو محب علی ہوگا، اس کی قبر میں جو علی آئیں گے وہ امیر المومنین علی آئیں گے، اور جو فاسق ہوگا اس کی قبر میں قاہر العدو علی آئیں گے. ملاقات تو بالآخر علی سے ہونی، ملاقات تو بالآخر خدا سے ہونی، کیونکہ یہ جہان سیر تکوینی میں اللہ بڑھ رہا ہے. اب یہاں پر بعض باتیں ایسی ہیں جو میں شاید بیان نہ کر سکوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. سیر تکوینی کے اندر یہ جہان، یعنی جس طرح سے وہ ایکسیلیٹرز کے جس پر آپ قدم رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو خود بخود آگے لے کر کے جاتی ہے، اس طرح سے یہ جہان تکوینی اعتبار سے خدا کی جانب بڑھ رہا ہے. اس سفر میں تم کیا کر رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی مخالفت کرو گے تو تم شیطان تک پہنچو گے، نہیں، پہنچنا تم نے بھی خدا تک ہے. یعنی دو راستے نہیں ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ، راستہ ایک ہی ہے، اللہ کا راستہ. اس راستے پر کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ والا کام، ایک شیطان والا کام. اسی لیے شیطان نے کیا کہا تھا جب پروردگار متعال نے کہا کہ نکال دوں گا، نکل جائے یہاں سے، فخرج منہا انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، گیٹ لاسٹ بقول انگریزی کے، اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے مقابلے میں اپنا راستہ تو نہیں بنا سکتا، لیکن میں تیرے راستے پر آ کر کے تیرے بندوں سے شیطانی کام کرواؤں گا. یعنی راستہ تیرا راستہ ہے، تیرے علاوہ کسی اور کا راستہ نہیں ہے. میرے میں کیا طاقت اور توان کہ تیرے مقابلے میں کوئی راستہ بناؤں؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن تیرے ہی راستے پر بہکانے کی کوشش کروں گا. یعنی ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی ہر ایک نے لقاء اللہ تک پہنچنا ہے، ہر ایک نے خدا سے ملاقات کرنی ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس خدا سے ملاقات کرے گا، اور یہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس راستے میں کیا کیا ہے. جو اس راستے میں کرے گا اس صفات کے حامل خدا سے ملاقات کرے گا. اسی لیے خدا قہار و جبار بھی ہے، اسی لیے خدا رحمان و رحیم و غفور و کریم بھی ہے. کس کے لیے کریم ہے؟ جس کا عمل کریم ہے. کس کے لیے غفور ہے جو مغفرت طلب کرے گا، کس کے لیے رحمان ہے جو رحمت کا متقاضی ہوگا. اور اگر گمراہی کی طرف جائے گا، اللہ کی معصیت کرے گا، تو وہی خدا کے جو رحمان ہے وہی خدا قاہر لدومی. یعنی اس سفر کا اختتام خدا پر ہونا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہم نے بہت ہی پریکٹس بنا لی اس جملے کو، یہ خلاصہ ہے دین کا، اس کی طرف سے آئے ہیں. بلکہ زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ہیں، ہم ملکیت اس کی ہے. انا للہ، ہم سراپا ملکیت خدا کی ہے، اور ہمیں پلٹ کر کے اسی کی بارگاہ میں جانا. پھر کون اس کی بارگاہ میں جائے گا؟ مومن نہیں، مومن بھی، فاسد بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، سب اس کی بارگاہ میں جائیں. لیکن کیسے جائیں، یہ امپورٹنٹ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آخری ٹکڑا آیت کا یہ ہے کہ تمہیں خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اور کس خدا کی طرف؟ اس خدا کی طرف جو ہر چیز پر قادر ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس علاقے، اس محلے میں فلاں شخص کا بہت بات چلتی ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس سے پنگا نہیں لیتا. کیوں؟ اس علاقے میں رہنا ہے تو قرآن کہتا ہے، دعائے کمیل کہتی ہے کہ اس پوری جہان پر جس کا حکم چلتا ہے اس سے پنگا لے رہا ہے، اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو رہا ہے. نہیں کریے گا، کیا کروں؟ استغفار کر، پلٹ جا. یہاں پر بس ایک آخری جملہ پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آغا علی کا جملہ. کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر سڑک پر اگر انسان گمراہ ہو جائے تو پلٹنے کے لیے یو ٹرن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یو ٹرن کے لیے چند قدم اور گمراہی کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ نے یو ٹرن مس کر دیا تو اگلے یو ٹرن کے لیے تھوڑا سا اور آپ کو اپنے مقصد سے دور جانا پڑے گا، پھر دوسرا یو ٹرن نصیب ہوگا. لیکن کہتے ہیں آخرت کا سفر وہ سفر ہے، وہ خدا اتنا کریم ہے، جس جگہ تو ارادہ کرے گا وہیں تیرے لیے یو ٹرن بنا دے. اس کے بعد تجھے ایک قدم آگے اور بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے گمراہی کی طرف. اس راستے میں یہ نہیں ہے کہ اگر شیطان کے راستے پر ہے تو اگلا یو ٹرن اب کچھ دیر کے بعد آئے گا، تھوڑا اور شیطان کے پیچھے چل، پھر پلٹ کر کے خدا کی طرف آنا. نہیں، کوئی اتنا کریم خدا ہے، اتنا انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، اتنا اسے اچھا لگتا ہے اگر اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کر کے آ جائے، کہ جہاں احساس استغفار ایجاد ہوتا ہے وہیں وہ توبہ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. ایک لمحے کی دیر نہیں لگاتا. اسی لیے روایت میں، ایک روایت سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، روایت نے کہا کہ اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں کوئی شے اس سے گم ہو جائے، رات کی تاریکی میں کوئی شے اس سے گم ہو جائے اور پھر اس کو مل جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے. اندھیرے میں کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی اور پھر مل گئی، کتنا خوش ہوتا ہے. اندھیرے میں مجھے مل گئی، یعنی تقریباً امپاسبل تھا کہ ملے لیکن مل گئی. روایت کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ پلٹ کر کے اپنے خدا کی طرف آتا ہے، خدا اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسی کا بندہ تھا جو اس سے گم ہو گیا تھا. خدا کا بندہ جب خدا کی طرف پلٹتا ہے، گویا خدا کو اس کی گم ہوئی ہوئی شے دوبارہ مل جاتی ہے. بس عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال سے دعا کرتے کہ پروردگار نور قرآن و اہل بیت سے ہماری زندگیوں کو منور فرما. دنیا میں قرآن و اہل بیت کا راستہ، آخرت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو عبادتیں صیام و قیام ہم نے انجام دیے ہیں، اسے بحسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئندہ آنے والے دنوں میں بہترین انداز سے جو ایام رہ گئے ہیں اس میں مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محبت اہل بیت کی عظیم نعمت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار ہمیں، ہمارے بچوں کو زمانے کے امام کا آوان و انصار بنا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مظلومین، مستضعفین دنیا میں جہاں جہاں ہیں، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. تمام تر ظالمین، مستکبرین، بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب حضرت امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے. آپ کے صدقے سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. برحمتك يا ارحم الراحمين بجاه النبي الامين واله الطيبين الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.